الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین وزرات آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور کتاب ہے سلوک سلیمانی اس سے تعلیم ہوتی اور اس میں مکتوبات شریفہ جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے نام ان کے مسترشدین کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کے جو جوابات ہیں ان سے تعلیم ہوتی ہے. تو آج انشاءاللہ مکتوب نمبر 24 سے ابتدا ہو رہی ہے. بنام سید عبد الرحمن صاحب انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز مخلص فقم اللہ تعالیٰ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا لفافہ ملا. آپ کے پہلے لفافہ کے جواب میں جو خط میں نے لکھا ہے وہ شاید آپ کو مل چکا ہو. آپ کے استاد خط سے آپ کے مزید حالات معلوم ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق اور اپنی ذمہ داری سے کما حق کو بہت برا ہونے کی ساتھ نصیب فرمائے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی امداد توفیق کے بغیر کوئی کا انجام نہیں ہو پا سکتا. انسان کو اپنے فرض سے کام رکھنا چاہیے. لوگوں کی قیل و قال کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آپ بلحیہ کہنے سے چھڑے نہیں. کیا کوئی آپ کو مسلم کہہ کر چڑھائے تو چڑھے گا؟ اسلام چھوڑ دیجیے گا. مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھی ہوگی نا تو لوگوں نے, ویسے ہمارے علاقوں میں شیخ شیخہ کہتے ہیں, مطلب جو داڑھی رکھ لیتے ہیں, تو وہاں ظاہر کوئی یعنی زبان علی زبان لوگ ہوں گے تو انہوں نے ابولحیہ کہنا شروع کر لیا داڑھی کا باپ. تو اس طرح تو ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس پہ آپ چیم بجبی نہ ہو, کیونکہ داڑھی تو آپ کی ہے تو اس پہ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آپ کو مسلمان کہے گا تو آپ کیا چڑھیں گے اس پہ؟ ہاں جی, آپ نے فرنیچر کے لیے مشورہ پوچھا تو کوئی حرج نہیں, خرید لیجئے. اس سے خوشی ہوئی کہ آپ کے معمولات جاری ہے. اللہ تعالیٰ رائے حق پر قائم رکھے. دنیا تماشا گاہ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولل آخرت خیر و ابقا, بے شک آخرت جو ہے وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی جو دنیا ہے یہ تو بس وقتی چیز ہے, عرضی چیز ہے, اور آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور خیر بھی ہے. عزیز سلمان و ابو عاصم صاحب کی طرف سے سلام قبول کیجئے. یہاں حالات پرامن اور باسکون ہیں. والسلام الفقیر اللہ سلیمان. مکتوب نمبر 25 بنام سید عبد الرحمن صاحب, کراچی, چمن اسٹریٹ, صدیق مخلص, عزیز صادق الواد, وفقم اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط مورخہ ندار ملا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ مال خیر اپنے فرائض و معمولات مصروف ہیں. عبادات کے بعد سب سے زیادہ اہمیت معاملات میں صفائی اور حسن خلق کا درجہ ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تصنیفات اور رسائل و مواعظ کے مطالعے سے کتاب پر اب مخفی نہیں رہو گی. اسلامی ملکوں پر تفرنج کا اثر بے تفرنج یعنی فرنگیوں کی جو تقلید ہے کا اثر بے حد غلو کے ساتھ پڑا ہے, اور وہاں کے مسلمانوں نے یورپ کے ظاہری معاشرت ہی کے نقالی کو سمجھا ہے. اس کی اہم دفعات عورت, شراب اور سامان آرائش و تفریح کو سمجھا ہے. حالانکہ یورپ کے تمدن کے عیوب ہے, ہنر نہیں ہے. یہ اصل میں واقعتاً انسان کا جو نفس ہے نا, یہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. اس کو کہیں سے کوئی دلیل مل جائے تو اس کو پورا استعمال کر دے. یورپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں 5 دن جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں فل. ہاں جی, گدوں کی طرح. 2 دن زبردست چھٹی مناتے ہیں, عیش و عشرت کرتے ہیں. ویکینڈ پہ جو ہے نا, مطلب ویکینڈ پہ وہ کام کرنے کو ایسے سمجھ دے جیسے کوئی کو نہ ہو. ویکینڈ پہ بالکل کام نہیں کرتے اور سیر سپاٹا کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ 5 دن بہت زبردست محنت کرتے ہیں. اب ہمارے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ 5 دن کے کام کو نہیں دیکھتے, وہ 2 دن کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. 2 دن میں وہ کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں شاید ان کو ترقی جو ہوئی ہے وہ 2 دن کے اس عیش و عشرت سے ہوئی ہے, حالانکہ وہ تو اس کا ضد ہے. वो यूँ कह सकते हैं कि जो कमाते हैं 5 दिनों में वो 2 दिन में उड़ाते हैं, ये उनका तरीका है। तो हमें उनसे वो 5 दिन वाली चीज़ सीखनी चाहिए, वो 5 दिन क्या करते हैं, उस तरह मेहनत करनी चाहिए और वो 2 दिन वाले काम नहीं करने चाहिए, तो हम रूह बतरक्की होंगे। अगर उनसे हमने 5 दिन वाले काम सीख लिया और उनके 2 दिन वाले ऐब वाले काम छोड़ दिए, तो उनसे ज़्यादा तरक्की करेंगे हम। ये बात है बहनी, यही बात हम हमारे लोग जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो कुछ खूबियाँ उनमें हैं, कुछ को खामियाँ भी हैं। अब खूबियाँ उनकी मिसाल के तौर पर जब मस्जिद जाएंगे, सलात तहियत मस्जिद पढ़ेंगे, मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, जब नमाज पढ़ेंगे तो बाहर आ जाएंगे। हाँ जी, कुरान और हदीस की बात अगर आप उसको बता दें तो फौरन मानने को तैयार हो जाएंगे। ये उनकी खूबियाँ हैं। और खामियाँ जो उनकी हैं, मिसाल के तौर पर टोपी, मिसाल के तौर पर जो नहीं पहनते हैं, नमाज में हिलते जुलते हैं, हाँ जी, और इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, कुरान पाक ज़मीन पर रख लेते हैं, ये उनके अयूब हैं। तो अब वहाँ जो वो के जब आते हैं तो इनकी खूबियों को नहीं लेते कि खूबियाँ जो इनके क्या है, लेकिन उनके अयूब लेके आते हैं। हाँ जी, ये बात है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अरफात से हम जा रहे थे, नहीं मिना से हम जा रहे थे तवाफ़ ज़ियारत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हज हो गया था, अब सिर्फ वो तवाफ़ ज़ियारत और रमी जमार ये चीज़ें बाकी रह गई। तो जा रहे थे तो रास्ते में मेरे साथ जो साथी थे वो अब्दुल मनान साहब, उनके साथ मैं खड़ा था तो एक जीएमसी आ गया, तो उसको हाथ दे दिया तो खड़ा हो गया। नीचे अरबी लिबास में मलबूस एक शख्स बाहर आया और बड़े गुस्से से, जैसे उनका तरीका है, पर फरबी में जल्दी चढ़ो, ये करो वो करो, मतलब हो जाए ना इस किस्म के गुस्से से सबके, बाकी लोग सारे उछड़ने लगे। अब्दुल्ला साहब ने मुझे हाथ से पकड़ा था कि अभी इंतज़ार करो। जब बाकी लोग चढ़ गए तो हम आगे चले गए और फ्रंट सीट पर उनके साथ बैठ गए। तो थोड़ी देर गाड़ी उसने चलाई होगी तो अब्दुल्ला साहब ने उनसे आराम से पूछा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? उर्दू में। उसने कहा गुजरात में, गुजरात से। तो बस पता चल गया कि पाकिस्तानी। तो वो मुझे कहते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ पर आते हैं इनकी बुरी चीज़ें ले लेते हैं, उनकी अच्छी चीज़ें नहीं लेते। तो फिर उनको खूब गुस्सा किया उस पर, कहते हैं तूने कौन सा लिबास पहने, हमारे लिबास है ये, कोई मसनून लिबास है कि आपने उनसे सीखा है, ये तो उनका कल्चर लिबास है, इसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है, और खाम खा इनकी तरफ शोर क्यों करते थे उनको खूब दबाया। तो मतलब ये है कि ये बात है कि यूरोप में भी जब लोग जाते हैं तो यूरोप में खूबियाँ भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, मसलन टेक्नोलॉजी की तरक्की उन लोगों ने की है, साइंस की, जो उसे मेहनत करते हैं, जैसे मैंने कहा 5 दिन खूब गद्दों की तरह मेहनत करते हैं, 2 दिन परेशो शरत करते हैं। अब हमारे लोग वहाँ जाएँ तो वो उनसे वो मेहनत नहीं सीखते कैसे मेहनत करते हैं, लेकिन वो 2 दिन के ऐशो शरत सीख के आ जाते हैं, उनकी तरह काम करते हैं, तो शायद समझते हैं हमने बड़ी तरक्की की, ये ठीक नहीं है। मैंने लिबास और जिस्म की सफाई से हमारा मकसूद है कि लिबास साफ सुथरा रखिए, लिबास ऐसा पहनिए जो मुल्क में अच्छे अखलाक वालों का शेवा हो, मसलन शेरवानी पहन कर निकले, सिर्फ कमीज पाजामा में निकलना वह मायूब समझा जाता होगा, बदन भी साफ रहे, दाढ़ी और बालों और कंघे कीजिए, दाढ़ी के बाल जो इधर उधर बेकायदा उनको खुतरवा कर बाकायदा बना लें कि देखने में बुरी मालूम न हो, ताकि लोग आपकी बेपरवाही से नफ्स दाढ़ी को बुरा ना समझे, ऊंचे बड़ी न रहें, उनको लब पर ना आने दीजिए बल्कि बहुत छोटी रखिए। हज़रत उनको आदाब सिखा रहे हैं माशरत में कि लिबास कैसे, मतलब ये ना पहने, इसमें सफाई का ख्याल हो और तरतीब हो, सलीका हो, तो उससे दूसरों पे अच्छा असर पड़ेगा। دوسرے لوگ بھی اس طرف آ سکیں گے. اور اگر آپ نے مطلب ہے کہ وہ ان کی ترتیب کو صحیح نہیں رکھا وعلیکم السلام, تو پھر ان ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو غلط سمجھنے لگے. تو داڑھی جو سنت ہے, تو اگر میری وجہ سے بدنام ہو جائے تو مجھے میں ذمہ دار ہوں گا. علالت کی معذرت سے اگر معمولات میں اتفاقاً رکھنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ اپنے اندر سستی و کوتاہی کے سبب سے کوئی رکھنا نہ پڑنے دے. یعنی ایک ہوتا ہے سستی کی وجہ سے معمولات کا رہ جانا, اور ایک ہے علالت کی وجہ سے یا کوئی عذر معقول عذر ہو اس کی وجہ سے. تو عذر میں تو رخصت کا پہلو لیا جاتا ہے, اور مطلب ظاہر ہے کہ نماز میں بھی یعنی ظاہر عذر کی حالت میں احکامات بدل جاتے ہیں, روزے میں بھی احکامات بدل جاتے ہیں. تو عذر کی بات اور ہے, لیکن سستی کی بات اور ہے. سستی کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے, ہاں عذر کی وجہ میں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسجد میں قرآن پاک کا سلسلہ پھر شروع کر دیا گیا. آج میں ایک ہفتہ کے لیے لاہور پنجاب یونیورسٹی کمیشن میں جا رہا ہوں, الحمد للہ تعالیٰ خیریت ہے. غلام محمد صاحب نے آپ کو خط لکھا ہے جس میں کوارٹر کی صورتحال لکھ دی ہوگی, وہ بھی میرا سر چند روز کے لیے آج لاہور جا رہے ہیں. ابو عاصم اور سلمان اور ان کے والدہ کی طرف سے بھی سلام و سنون قبول کریں. دو ہوائی لفافے آپ کے پہنچے تھے, میرے دو خط بھی آپ کو ملے ہوں گے. مکتوب نمبر 86 بنام سید عبد الرحمن صاحب, ادر شیخ محب عزیز حفظکم اللہ تعالیٰ وسلم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الحمد للہ تعالیٰ خیریت. مسترشد, 8 جمادی الآخر کو ربیر گیا تھا, اسے پرانا بصرہ کہنا چاہیے. وہاں حضرت طلحہ زبیر اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزارات کی زیارت ہوئی. طلحہ رحمۃ اللہ کی قبر خستہ حالت میں ایک گنبد میں ایک بڑی سی قبر ہے, وہ کوئی خادم وغیرہ نہیں, پاس ایک ویران آبادی کے نشانات ہے. خدا اچھا ذرا آگے بڑھ کر زبیر نامی آبادی ہے جہاں مسجد میں زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرما ہے. اس آبادی سے ملحق قبرستان میں بصر رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے. وہاں ایک خاص اطمینان سا محسوس ہوا. ان مقامات پر حاضری کے آداب سے واقفیت کی خواہش ہے, کیونکہ وہاں جانے کو جی جاتا ہے. حضرت شیخ, مزارات پر حاضر ہو کر اصحاب مزارات کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دعائے قبرستان پڑھنی چاہیے. ان سے کوئی دعا اپنے لیے نہیں چاہنا چاہیے, اس کا لحاظ رہے. اصل میں اس میں چونکہ حضرت نے جو جن سے فرمایا وہ تو ابھی مبتدی ہیں, اس وجہ سے ان سے وہی فرمایا جو کہ اس ان کے لیے مناسب تھا. بزرگوں سے یوں سنا ہے کہ جو صاحب نسبت ہوتا ہے ان کو آل قبور سے فیض ہو سکتا ہے, یعنی اس کو وصول کر سکتا ہے. مطلب کسی کے پاس ریسیور نہ ہو تو بے شک اس کو کوئی کنٹیکٹ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گا, ہاں جی. لیکن ریسیور ہوگا تو اگر کوئی ملے گا, لنک ملے گا, تو ظاہر ہے وہ کنٹیکٹ ہو سکے گا. تو اس کے لیے صاحب نسبت ہو کوئی تو اس کو مطلب فیض آ سکتا ہے, اگر وہ مخصوص طریقے پر یعنی وہ وہاں پر جا سکے. لیکن جو عوام ہیں وہ یہی کرے جو کہ جیسے حضرت نے فرمایا, عوام یہی کرے, ان کے لیے یہی مفید ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ چونکہ ہمیں سورہ فاتحہ میں بار بار وہ ہے کہ یاد دہانی اس کی کرائی جاتی ہے کہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے, اس وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ میرے لیے دعا کرے, تو اس میں بھی علماء کرام کے اقوال ہیں. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہاں کہہ سکتے ہیں, دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے. اگر اللہ پاک نے آپ کی بات ان تک پہنچا دی تو ٹھیک ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. یعنی اس میں اختلاف ہے, اور جن چیزوں میں اختلاف ہو تو اس میں احتیاط کے پہلو پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہاں جی, مطلب اس میں بہتر یہی کہ احتیاط پر عمل کیا جائے. تو یہی بات ہے کہ وہاں پر ان کے لیے دعا کی جائے, اور اللہ پاک سے یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی تھی اور تو نے ان سے کام لیا تھا دین کا, تو اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما دے اور ہدایت کے لیے استعمال فرما دے. تو یہ دعا ظاہر اللہ پاک سے ہے, تو اللہ پاک سے تو انسان دعا کر سکتا ہے. ہاں یہ ادب باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو لوگ عین ممکن ہے سمجھیں کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں, ایک غلط فہمی ان کو ہو جائے گی آپ کے بارے میں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک مومن کے ساتھ کیوں غلط فہمی ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو مقتدا سمجھا ہوا ہے تو پھر وہ بھی اس طرح کریں گے, تو وہ بھی غلط بات ہوگی. تو اس وجہ سے ہاتھ اٹھا کے تو دعا نہیں مانگنی چاہیے. ہاں عام حالت میں جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے اس طریقے سے, کیونکہ اللہ پاک تو ہر حالت میں سنتا ہے, تو وہ دعا کر لے اللہ پاک سے, مانگے کہ اللہ جس طرح تو نے ان کو یعنی مطلب ہدایت نصیب فرمائی تھی, ان کو دین کے لیے استعمال فرمایا تھا, تو ہمیں بھی قبول فرما دے اور دین کے لیے استعمال فرمایا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہونے میں کچھ خصوصیات ہیں, وہ خصوصیات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے قبر پر آ کر کوئی, میرے قبر کے پاس اگر کوئی سلام کرتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. تو وہاں پر بھی یہ احتیاط زیادہ بہتر ہے کہ مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اس جگہ کے برکت سے قبولیت کی امید بہت زیادہ ہے. اور ساتھ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں جو بھی جاتے ہیں وہاں پر, تو ویسے بھی جو آل اللہ ہوتے ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے. تو اس میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے, وہ مزر فرماتے کہ اس کو بھی تلاوت کر لیں. کون سی آیت ہے؟ ہاں ہاں بالکل جی, تو یہ آیت مطلب پڑھ لیں اور اپنے گناہوں کا استعذار کر کے اللہ پاک سے مغفرت طلب کر لے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ موجود ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ظاہر برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. ہاں جی, کیونکہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ شفاعت. ہاں جی, تو یہ مطلب اس کو اس وجہ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے, مطلب یہ باقاعدہ جو فضائل حج کی کتابیں ہیں اور یہ جو مسائل حج کی کتابیں ہیں ان میں بات لکھی ہے, تو وہ کر لیجیے. میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ میں جب پہلی دفعہ حاضر ہوا تو مجھے چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں بہت زیادہ مطلب وہ ہے, کیونکہ یہ عقائد کی بات ہے, ایمانیات کی بات ہے, تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی مطلب مقام پہ حاضری جو کہ ہر وقت تو نہیں ہوتی, اس کا بھی خیال تھا, اور یہ بھی تھا کہ یہ کنابود ہوئے کہ نسین کے خلاف بھی نہ ہو. تو میں بالکل مبہوت ہو گیا کہ میں کیا کروں, کچھ بھی نہیں کر سکا, ہمارے بس خاموش کھڑا رہا. تو چلا گیا, حضرت ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ آج پہ. تو حضرت کے پاس جب میں پہنچ گیا تو میں نے حضرت سے بات مطلب عرض کی, تو حضرت نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, لیکن میرے دل پر اللہ پاک نے حدیث شریف مطلب عبارت فرمائی, انما القاسم اللہ یوتی, بے شک میں تقسیم کرنے والا پاک عطا فرمانے والے. تو آپ یوں نہ کرے نہ کہے کہ آپ دے دیں, بلکہ یہ کہیں مطلب دونوں سن رہے ہیں, اللہ بھی سن رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں, بس اپنے اپنی جو چیز ہے وہ بیان کر لیا کرو کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, دونوں سن رہے ہیں, ادارے آپس میں کر لیں گے. ہاں جی, تو یہ طریقہ مطلب بہتر ہے. الحمدللہ میرا ابھی تک یہی طریقہ ہے, مطلب میں جب بھی جاتا ہوں حاضر ہوتا ہوں تو اس طریقے پر میں الحمدللہ میں کرتا ہوں, اور اسی میں حفاظت بھی ہے. ہاں جی, تو اللہ جل شانہ میں بار بار لے جائے, بہت بڑی جگہ ہے. مطلب کیا فرمایا کسی مطلب दो दो जगह ऐसी है ज़ेर आसमां, लफ्ज़ गुम कर दम याद जुनैद बा अजीद जा, कि जो जुनैद बा अजीद भी अपना आप को भूल जाते हैं यहाँ पर, उनको भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। हाँ जी, तो ये बात तो है, दोनों जगह बहुत ऊंची जगह। मकतूब नंबर 27 बनाब सैयद अब्दुलरहमान साहब, हज़रत शेख अज़ीज़ व मुहिब्बी वफ़कुम अल्लाह तआला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्टर शेख, दाढ़ी के मुताबिक मेरा ख्याल यही था कि कुतरन दुरुस्त नहीं है, हज़रत वाले के इरशाद के बाद उसे दुरुस्त करने का फ़ैसला किया है। हज़रत, दाढ़ी की लंबाई एक मुश्त से ज़्यादा हो तो उसको कैंची से ले सकते हैं, मूंछे लबों से नीचे रहे, मतलब एक मुश्त से ज़्यादा हो तो, ऐसा नहीं कि मतलब मुश्त से कम हो तो फिर भी उसको कुतरते रहे, नहीं ऐसा नहीं है, एक मुश्त से अगर ज़्यादा हो तो फिर उसको ले सकते हैं, और वो आपका अपना पुश्त मुश्त हो, मतलब ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसे हजाम को आप दरियाफ्त कर लेंगे जिसका मुश्त जो काफ़ी छोटा हो आज, और आप जो उसके पास खसूस तौर पर जाया करें कि वहाँ से आप बनवा दिया करें। आज तो बहरहाल ये है कि इसकी याद है, सहाबा कराम से साबित है, लिहाजा हम भी इस पर अमल कर सकते हैं। मुस्तर, अल्लाह ताला सफ़र लाहौर को हर तरह मुबारक फरमाया, दर्शे बखैरियत वापसी हुई। मुस्तर अल्लाह ताला मस्जिद में दरस कुरान पाक में और बरकत फरमाए और ये फैज़ का सर चश्मा जाहिर रहे, अर्श अल्लाह ताला इससे मुझे और सुनने वालों को फ़ायदा पहुँचाए। मुस्तर, मैंने बिरादर मोहतरम गुलाम अहमद साहब की खिदमत में एक दूसरा अर्ज़ा इरसाल किया था, खुदा करे कि स्टेट ऑफिसर क्वार्टर के सिलसिले मुनासिब कार्रवाई की हो। अर्श, मुझे याद रहा तो उनसे पूछूँगा। मुस्तर, अल्लाह ताला इबादत सफाई मामलात उसने खुल्क से बहरयाब फरमाए, अर्श आमीन। मुस्तर, सैयद अबू आसिम और सलमान सलम और पिरानी साहब की खिदमत में सलाम, हज़रत उनकी तरफ से भी सलाम कबूल हो। वालिद के मुतालिक हर खत में कुछ न कुछ लेकर मुस्तर हज़रत को मेरे ख़त के जवाब में कुछ न कुछ खर्च करना पड़ रहा है, अगरचे बर करीमा कार हा दुशवार निस, ताहम ये ख्याल तकलीफ दे इजाज़त फरमाए तो कोई शक्ल निकालूँ। अच्छा, मेरे पास जब तक सामान मुमकिन है ज़रूरत नहीं है, कोई सामान अगर कर सकते हो तो कर लीजिए। मकतूब नंबर 28 बनाब सैयद अब्दुलरहमान साहब, हज़रत शेख अज़ीज़ व मुहिब्बी ज़ादकुमुल्लाह ताला तौफ़ीकन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तर, एक अर्ज़ा 3 हफ़्ते पहले अरसाल किया था, जवाब न आने से तबीयत बेचैन रहती है, खुदा कर हज़रत वाला बखैर वाफ़ियत हो, हज़रत वाला ने मशगूलियत की वजह से न लिखो तो खैर मुज़ायका नहीं, जिस चीज़ से डर रहा हूँ वही है कि कहीं खातिर अशरफ पर बार तो नहीं गुजरा। हज़रत शेख, अल्हम्दुलिल्लाह ताला की खैरियत, अलबत्त कई माह से दाने हाथ में दर्द है, अल्लाह ताला शिफा नसीब फरमाए, आपके खुदूत मिलते रहे, आपकी खैरियत मालूम होती रहे, आपके लिए दुआ खैर बरकत और तरक्की ज़ाहिर बात नहीं करता हूँ। मुस्तर, मेरे मामूलात में रखना पड़ते गए और मैं उन्हें बाद अज़ वक्त पूरा करने की कोशिश करता हूँ, कुछ रूह ही मफलूज से नज़र आती, बर करम इस हकीर तरीन खलायक कोताहियों पर निगाह अफ करम डाली। हर शे, मामूलात में रखना पड़ना तर्क होने की तमहीद है, अगर अज़वाले रहमतों के रसायल रोज़ाना मुताले में रहते तो ये कैफियत न होती। नमाज, नवाफिल, जिक्र, तिलावत और अखलाक मामलात की निगरानी, ये चंद उमूर जो लिहाज के काबिलें, इन पर हमेशा नजर है तो रूह मफलूज नहीं होगी। देखें, असल में हर चीज़ यहाँ पर असबाब के बुनियाद पर होती है, करते अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो असबाब इसके लिए मुकर्रर किए हैं तो हमें भी उन असबाब का ख्याल रखना पड़ेगा, और असबाब जैसे दुनिया के चीज़ों के मुतालिक हैं इस तरह रूहानी चीज़ों के बारे में भी असबाब हुआ करते हैं, और जिस तरह दुनियाई असबाब हम इख्तियार नहीं करते तो उससे वो दुनियाई चीज़ें मुतासर होने लगती हैं, इस तरह रूहानी असबाब भी अगर हम पूरा नहीं करते तो उससे रूहानियत मुतासर होने लगती है। मसलन ये मामूलात है, या सोबत शेख है, या राबता है, या मतलब ये इस तरह बुज़ुर्गों की किताबें और रसाइल पढ़ना है, ये सब असबाब के ज़ुमरे में है। अगर इन असबाब का कोई ख्याल रखता है तो उनको तरक्की होती रहती है, लेकिन अगर कोई ख्याल नहीं रखता तो फिर पीछे होते रहते हैं, और बाज़ दफ़ा इतने पीछे हो जाते हैं कि शैतान फिर मायूस कर देते हैं। शैतान की मार जो है ना इस तरह होता है कि पहले सुस्त करता है तो सुस्ती छा जाती है और आहिस्ता आहिस्ता मामूलात रह जाते हैं, फिर इसके बाद राबिता कम होना शुरू हो जाता है, پھر اس کے بعد مطلب اور چیزوں میں سستی ہونے لگتی ہے، نوافل میں مثلا سستی ہونے لگتی ہے، ہاں جی، پھر آہستہ آہستہ اور چیزوں میں، اور بالآخر بعض دفعہ اتنا مایوس کر دیتے ہیں کہ اب تم چل ہی نہیں سکتے ہو، بس چھوڑو، تم سے نہیں ہو سکتا، یہ بات ہوتی. عموماً اس وقت ایک اور بات سے بھی شیطان وار کرتا ہے، اور وہ بہت خطرناک وار ہے. وہ یہ کہ جنہوں نے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوں، تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اس وجہ سے ان کے جو خطوط ہوتے ہیں، یا ان کے جو احوال ہوتے ہیں، یا ان کے نے اپنے بارے میں جو کہا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ناکارا، میں ایسا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں، مطلب وہ اپنے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ تو تواضع کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ماشاء اللہ. حضرت مولا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کرتا ہوں، حضرت مولا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ ان کا کوئی وقت بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے تھے. ہاں جی، کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں بتا دیا تھا کہ مجھے آپ کی یہ چیز پسند ہے کہ آپ وقت کو ضائع نہیں کرتے، یعنی یہ حالت. لیکن ذرا تھوڑا سا ان کی تحریروں میں اپنے بارے میں دیکھو نا کہ کیا کہتے ہیں، ناکارا، بیکار، ہاں جی، ایسا اور ایسا، پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں کہتا ہے. ہاں جی، اب اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ حضرت اگر ناکار ہے تو ہم کہاں، مطلب ظاہر پھر تو مطلب ہم تو کہیں پر بھی نہیں، اور اپنے آپ کو تسلی دے کہ اس طرح تو بہت سارے ہیں، لہٰذا انہی کی باتیں شروع کر لیں، میں تو جی ناکار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کروں، میں تو فقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں یہ وہ، یہ سب ڈرامے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات، یہ سب ڈرامے. اصل میں اگر کوئی کہہ دے جی حضرت آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا، واقعی آپ فقیر ہی ہوں گے، پھر دیکھیں نا چہرہ کیسے سرخ ہوتا ہے، یہ سب ڈرامے. تو یہ ان ڈراموں سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. اس وجہ سے کام تو خوب کرنا چاہیے، محنت خوب کرنا چاہیے، کوئی روزگار نہیں رکھنا چاہیے، اور پھر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ، کیوں؟ اللہ جل شانہ کا تعلق اتنا عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم چاہے سر کے بل سارے کڑے ہو جائیں، مطلب عمر بھر کے لیے، پھر بھی ظاہر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہٰذا اس صورت میں بھی ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، لیکن سستی بالکل نہ کریں، سستی بالکل نہ کریں. تو حضرت نے ان کو یہ فرما دیا، بالکل صاف صاف فرما دیا، دیکھ کوئی حضرات پر قرض نہیں رکھتے. معمولات میں رکھنا پڑنا ترک ہونے کی تمید ہے، شروع اس سے ہو جاتا ہے. اگر حضرت والے رحمۃ اللہ علیہ کی رسائل، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور روزانہ مطالعہ میں رہتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی. نماز، نوافل، ذکر، تلاوت اور اخلاق و معاملات کی نگرانی، یہ چند امور جو لحاظ کے قابل ہیں، ان پر ہمیشہ نظر رہے تو روح مفلوج نہیں ہوگی. دیکھیں ہمارے کلاس فیلو تھے ایک انڈونیشین، بڑے اچھے آدمی تھے. ان کو میں نے ایک دفعہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں، تو میں نے ایک دائرہ کھینچا ان کے درمیان میں ایک نقطہ، میں نے کہا یہ نقطہ ایمان ہے، اس کے گرد پھر فرائض کا دائرہ، پھر اس کے بعد واجبات کا دائرہ، پھر اس کے بعد سنتوں کا دائرہ، پھر اس کے بعد مستحبات کا دائرہ، پھر اس کے بعد مباحات. ہاں جی، یہ میں نے کہا ادارے. اب شیطان جو ہے نا ایمان کو ہٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ارد گرد دائرے ہیں. تو پہلے دائرہ جو ہٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ نوافل کا ہوتا ہے، مستحبات کا ہوتا ہے. جب مستحبات کا دائرہ ہٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہم سنتیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو اگلے وار اس کا سنتوں پر ہوتا ہے، اس سے چھڑاتا ہے. جب سنتیں ہٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد واجبات، وہ سامنے واجبات ہٹ ہو جاتی ہیں، اور واجبات اگر ہٹ ہو جائے پھر اس کے بعد فرائض، اور اگر یہ بھی ہٹ ہو جائے تو پھر ایمان کی خیر نہیں، اللہ بچائے بس. ہاں جی، تو بہت خوش ہو گیا، کہتے ہیں آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا. مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ ہمارے حفاظت کے دائرے ہیں، نوافل کا یعنی یہ نوافل ہمارے اوپر لازم نہیں ہے, اگر کوئی نہ کرے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے, لیکن ہے بہت زبردست چیز. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب جو اللہ پاک حاصل ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, قرب الفرائض کو سب سے زیادہ قرب, اور نوافل کے ذریعے سے بندہ ترقی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا ہے, حتیٰ کہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑ دے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں سے وہ چلتے, میں اس کے مطلب آنکھ بن جاتا ہوں سے وہ دیکھتے. اب دیکھیں نوافل کی بارے میں فرمایا, اب اس کے اندر ذرا یہ بات اچھی طرح رکھیں کہ ذہن میں کہ فرائض پورے ہوں پھر نوافل ہوں گے, اگر کوئی فرائض میں کوتاہی کر کے نوافل کرتا ہے تو اس سے بڑا ہمک دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہاں جی, اگر فرائض کو کوئی ترک کر کے نوافل میں مشغول ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی بیوقوف ہے. سب سے پہلے اس کو فرائض سنبھالنے چاہیے, تو سب سے زیادہ قرب تو فرائض کے ذریعے سے, پھر اس کے بعد جو نوافل ہیں اصل میں فقہی طور پر جو مسنون اعمال ہے یہ بھی نوافل میں شمار ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ اگرچہ تاکید اس میں پائی جاتی ہے لیکن بہرحال حکم میں یہ بات ہے کہ فرض و واجب ایک اس میں آتے ہیں اور جو نوافل و مسنون اعمال جو ہے نا وہ دوسرے اس میں آتے ہیں. تو جو نوافل کا درجہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان بے انتہا ترقی کر, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ مزید اضافہ ہے, نفل اس کو اضافے کو کہتے ہیں, زائد چیز کو کہتے ہیں, تو اس میں وہ مزید اضافہ ہے, تو جس کا اضافہ ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو پھر تو اللہ والا بن جائے گا. تو یہی بات ہے. مکتوب نمبر 29 بنام سید عبد الرحمن, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مرخچی مئی 1951. عزیز مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کا خط ملا جس بات کی آپ نے تصریح کی اس کو تو اشارہ کنایہ سے آپ نے یہاں بھی ظاہر کیا تھا, میں نے اس اشارہ کنایہ میں آپ کے جواب بھی دیا تھا, پھر تصریح چندہ ضروری نہیں تھی, نکاح اور بیاہ کے معاملات اہل خاندان ہی میں مفید ہے, اس لیے میں آپ کو اسی کا مشورہ دیتا رہا اور اب بھی مشورہ رہا. آپ نے ایک دفعہ کسی کے ہاتھ میں کھجور بھیجی تھی, وہ کھجور محفوظ نہیں پہنچی, بکس توڑ کر 8 بنڈل نکالے گئے تھے, معلوم نہیں کہ آپ ہی نے کیا تھا یا کسی نے راستہ میں کیا. پھر ایک اور صاحب کے ہاتھ کھجوریں پہنچی جو محفوظ تھی, اس میں 2 پیکٹ تھے, ایک خط کے ساتھ 15 روپے بھی ملے. آپ نے جو کمبل ہدیہ دیا تھا لاہور کے سفر میں دوسرے کے ساتھ وہ بھی چورے ہو گیا, کچھ حرج نہیں, ولی اللہ الحمد, یہاں طرح خیریت ہے, والسلام سے سلیمان. اصل میں دیکھیں نا, حضرت نے اطلاعاً مطلب کیونکہ ظاہر معاملات کی بات ہے تو اطلاعاً مطلب یہ فرما دیا کہ اس طرح مطلب ہو گیا کہ پتہ چل جائے, کیونکہ بعض دفعہ اگر درمیان میں کوئی کام کر لے اور نہ اس کو پتہ چلے نہ اس کو پتہ چلے تو اس کے تو عیش ہو گیا, تو کم از کم اس کو معلوم ہونا چاہیے جس نے بھیجا ہے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہو تو وہ اس کے بارے میں تدارک اگر بعد میں کر سکے تو کر لے. مکتوب نمبر 30 بنام سید عبد الرحمن صاحب, عزیز المخلص, سلام اللہ تعالیٰ توفیقکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تقریباً 1 عرصہ کے سفر لاہور راولپنڈی کے بعد کراچی واپس آیا, الحمدللہ تعالی خیریت سے ہوں. آپ کے خط مورخہ 2 شعبان ملا, حالات سے آگاہی ہوئی, آپ کے لیے بارگاہ الہی میں دعائے کہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اپنی توفیق سے بہرور فرما دے, ہمیشہ کے لیے یہ نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہ ہو, تہجد اور ذکر کا اہتمام رہے, تہجد اور ذکر کا اہتمام رہے. حضرت والے کی تصانیف کا مطالعہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر بیراروی سے آپ کو بچائے رکھے گا اور آپ کے قلب کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھے گا. عراق کی سرزمین عجائبات سے لبریز ہے, لغزش پاکا موقع ہر راہ گزر پر ہے, ہوشدار کرے ہر دم تیغ است قدم راہ, معاملات پر خصوصیت سے نظر رہے. آپ نے جو 15 روپے بھجوائے ان میں آپ کی ڈاک میں صرف کرتا ہوں, مگر احتیاط کے ساتھ اس کا پورا حساب رکھنا بہت مشکل ہے, اس لیے اس میں پوری احتیاط برتیں تو آپ معاف کر دیں, وہ تصدیق کرے کہ آپ کی امانت ہے جو غیر خاص کے لیے میرے پاس رکھوائی ہے, اس میں کچھ مجھے تصرف کی اجازت ہے, آپ نے چھوٹے موٹے تحفوں کی اجازت چاہیے تو اس کی اجازت ہے. السلام. دیکھیں نا, یہ بھی ایک بات ہے, مطلب کہ آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو اس کو پھر آسانی دیں, کیونکہ واقعتاً حساب کتاب رکھنا بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتا ہے, بعض دفعہ آگے پیچھے چیز ہو جاتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کو آسانی دے. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا حضرت گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے خادم خاص تھے, اور حضرت کی ایک پوتی جو تھی یا نواسی تھی وہ ان کے عقد میں تھی. تو حضرت کے گھر کے آدمی ہو گئے, تو حضرت ان کو اپنے گھر کے خرچ کے لیے پیسے دیتے تھے اور ان کو ہدیہ کر لیتے تھے کہ آپ کو ہدیہ ہے, پھر آپ ہمارے گھر پر خرچ کریں گے تو آپ کو شیخ کے گھر پر خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ, ایک طرف تو ان کو حساب کتاب سے فارغ کر دیا, یہ حساب کتاب ان کو رکھنا نہیں کیونکہ دادیا میں تو حساب کتاب نہیں ہوتا, ہاں جی, اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ہمارے گھر پر خرچ کریں گے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا. تو اس طرح مطلب جو ہے نا جو آل اللہ ہوتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مرض الموت میں ایک منی آرڈر ملا, اس پہ لکھا تھا کہ حضرت یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, کسی مستحق کو آپ مطلب دے دیں. حضرت نے جواب لکھا کہ آپ نے پہلے مجھے مالک بنایا ہے آپ, اور پھر آپ نے مجھے وکیل بنایا, دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, لہٰذا پیسے واپس. یعنی وکالت تو ملکیت, یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی, یا تو مجھے مالک بنا دے یا پھر وکیل بنا دے, دونوں باتیں میں سے ایک کلیئر ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ معاملات کے اندر اصل اصول جو ہے وہ کیا ہے, وہ ابہام کا دور کرنا ہے. ابہام نہ ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, واضح ہو, اس کے اندر کوئی یہ نکاح میں جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں قبول کر لیا, یہ ضروری ہے نا. کیوں ضروری ہے کہ ابہام کے سارے دروازے ختم, مطلب اس میں نہیں کہ مطلب یہ قبول کرتا ہوں یا نہیں, قبول کر لیا, ہاں جی, مطلب یہ. تو اس میں ہر چیز میں یہ خیال ہوتا ہے جو اس کا معاملات وہ کلیئر ہونے چاہیے, اس میں درمیان میں کوئی ابہام شبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. مثلا کوئی شخص ہے کرایہ پہ جا رہے ہیں مطلب گاڑی میں, اس سے بات کر رہے جی فلاں جگہ کتنے پیسے لوگ, بس جو مرضی ہو جائے. اب اگر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو یہ سودا نہیں ہوا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے توے نہیں کیا, ہاں جی, یا تو مفت لے جائے تو اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے, اور اگر مفت نہیں لے جاتا پیسوں والا معاملہ تو پھر توے کر لے کتنے. اب ہو گیا کہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ بیٹھ گئے جی وہ جو مرضی ہو دے دو, اور آپ چلے گئے مثلا آپ فیض آباد جا رہے ہیں, آپ نے اپنی طرف سے 300 روپے ان کو دے دیے, وہ کہتے ہیں جی 500 ہوتے, بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ جو مرضی دے دیں گے, تو میں نے آپ کو شریف آدمی سمجھا, اب لڑائی شروع ہو گئی, سارا معاملہ کر کر ہو گیا. ایسا ٹھیک نہیں ہے, لڑائی کا سامان نہیں کر رکھنا چاہیے. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے اشرف المدار سے راول ڈیم کے پاس, تو فیض آباد سے ہم جا رہے تھے مطلب وہاں پر, پیسے جی پوچھے جی وہ جی 30 روپے, میں نے کہا جی 20 روپے دوں گا, کہتے 20 پر نہیں, میں نے کہا پھر میٹر پر, تو ان دنوں 5 روپے کلو میٹر تھا, تو کہتے میں 6 روپے کلو میٹر لوں گا, میں نے کہا چلو ہو گئی بات, بات ہو گئی, بس 6 روپے کلو میٹر ہو گیا. ہم بیٹھ گئے, جب مدرسے پہنچے تو 7.5 روپے اس کے میٹر پہ بن گئے, ہاں جی 7.5 روپے بن گئے, میں نے 7.5 روپے اس کو دے دیے, کہتے نہیں جی اب 20 تو آپ خود دے رہے تھے, میں نے کہا آپ نے اس کو قبول کر لیے تھے, اس کو قبول کر لے تو میری طرف سے وہ اتنا, تو اب پھر تو نہیں سودا ہو گیا, بات ہی تبدیل ہو گئی, تو اب آپ کو 7.5 ہی ملیں گے کیونکہ آپ نے پہلے 20 والے قبول نہیں کیے تھے. اور میں سر ڈاکٹر منشا تھے وہ شریف آدمی, کہتے شاہ صاحب کیوں بس دے دو ان کو, میں نے کہا نہیں اس کو کچھ سمجھانا ہے, آئندہ لوگوں کے ساتھ اس طرح نہ کرے, ہاں جی خیر. وہ کہتے پھر نہ دو, میں نے کہا ماشاء اللہ بڑے سخی آدمی ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑی مہربانی. بہرحال हम ये फलां मदरसे के इस दीवार के पास बैठे होंगे, अगर आपका भी लेने का मूड हुआ ना उधर आए 7.5 रुपये मिलेंगे। उसने बड़े गुस्से से गाड़ी वापस की लेकिन खड़े हो गए। मैंने कहा चलो ये स्नान है। ये जा नहीं रहा। खैर बहरहाल उधर जाकर दीवार के साथ हम बैठ गए जैसे उसके साथ बात की थी। 15-20 मिनट के बाद चलो वही दे दो। मैंने कहा कि बंदे अपना वक्त वैसे ज़ाय कर लिया। आज तो मकसद मेरा ये कि ये मामला अगर तय हो जाए ना तो फिर मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप तय ना करें तो लड़ाई का सामान मौजूद है। तो बस मामलात के अंदर ये बहुत अहम बात है। मकतूब नंबर 31 बनाम सैयद अब्दुलरहमान साहब कराची। अज़ीज़ मुख़लिस वफ़क़हुम अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला खैरियत है। रमज़ान मुबारक के दिन बख़ैर खूबी गुजर रहे हैं। आज 15 बार रोज़ा है। रात को तरावी मेरे ही सहन में होती है। ग़ुलामों में से और मोहल्ला से डॉक्टर बरकत साहब और 2-3 अहले मोहल्ला मेरे घर के अज़्ज़ा और मुलाज़मीन शरीक होते। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपका लिफाफा मिला। हालात मालूम हुए। आपने मेरे उस फिक्र के जो आपके मुरसला 15 रुपये के बारे में आपको लिखा था गलत माने समझा। आपके रुपये महफूज हैं, मैंने हिसाब लिख लिया है। अब तक सिर्फ 12 रुपये खर्च हुए, बाकी सब मौजूद है। किसी रुपये की ज़रूरत नहीं, बल्कि अमानत भी बार है। मेरी किल्लत हाफिज़ा के बिना पर इसमें अगर कमी बेश हो जाए तो उसकी माफ़ किए जाने की ख्वाहिश की थी और बस। और साहिबों की मारिफत कजूरों के बक्स पहुँचे। जज़ाकुम अल्लाह। पहले साहब ने बेफात पहुँचाया, ये कोई ताजर थे। दूसरा जो साथ में एक शिकस्त तुलिया और एक मसपोश लाए थे, बक्स टूटा और उसमें 2 पैकेट निकले हुए थे। मसपोश वगैरह भेजने की जहमत गुवार न फरमाए। यह असबाब सामान अब मेरे लिए बेकार है और कजूरों का एतानता भी अब मौकूफ़ कर ले। बर्स में 1-2 दफ़ा काफ़ी है। दुआ है कि आपके मामला जारी रहें और हालात बेहतर हों। हज़रत की मुलम्मत रहमत की तसानीफ से गफलत न करें। मालूम नहीं वहाँ तरावी का क्या अहतमाम है, तलावत कलाम पाक की क्या सूरत है, तहज्जुद का अहतमाम है या नहीं। आपकी आमद की खबर से खुशी हुई। अल्लाह ताला खैरियत से लाए। वस्सलाम सैयद सुलेमान। मकतूब नंबर 32 बनाम सैयद अब्दुलरहमान साहब। सैयद सुलेमान नदवी कराची 5 अज़ीज़ मुख़लिस ग़ुलाम ज़ादक तौफ़ीक़न। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुद्दत से आपका कोई ख़त नहीं और मुझे भी फुर्सत हाथ नहीं, मगर दिल बराबर आपकी खैरियत का जो है रहा और आपके हुस्न अहवाल के लिए दुआ गो रहा। उम्मीद है कि आप बाहरियत होंगे और अपने मामलात के बजावरी मसरूफ़ होंगे। आपने अपने आने की खबर लिख दी मगर फिर मालूम न हुआ माने बखैर। आप जहाँ हैं वहाँ अच्छी सोहबत मैसर ना आती होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह से महफूज रखे और अपने मर्ज़ियात पर चलने की तौफीक बख्शे और कदम व नज़र की पूरी फात करे। यहाँ के हालात करीने शुक्र हैं और कोई ख़ास बात काबिल जिक्र नहीं। हमारे हमसाय डॉक्टर बरकत साहब बखैरियत है। मैंने आपको लुकत अब बगदाद के किसी के तो फरोश अरबी की फहरिस्त लेकर मेरे पास भेज दे, शायद याद ना हो न रहा हो। वस्सलाम। माशाल्लाह। ये तरबियत सालिक है जो हज़रत मौलाना तानवी रहमतुल्लाह अलैह जो खतूत के जवाबात दिए करते थे वो ये हैं। खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तलाज़ुम होना। हाल अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी की मोहब्बत दिल में नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इस कदर नहीं। ताकि खुदा ताला की मोहब्बत के लाजम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। खुदा ताला की मोहब्बत के लिए लाजम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मगर हक ताला की मोहब्बत आपको तबई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अकली है। चूँकि मोहब्बत दूसरे लोन की है इसलिए आपको शुभ हुआ अदम का, वरना वजूद दिल मज़ूम यस्तलज़म वजूदुल लाज़िम। मतलब यह कि ये बात हज़रत ने जो बात फरमाई ये बड़ी कीमती बात है। असल में 2 किस्म के लोग हैं तबीयतों के लिहाज से। कुछ लोग के जो अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है वो तबी होती है और आपसे असलम की अकली होती है, और कुछ की आपसे असलम की तबी होती है और अल्लाह ताला की अकली होती होती दोनों हैं। हाँ जी, क्योंकि आप सल्लम के साथ मोहब्बत अल्लाह के साथ मोहब्बत की वजह से ही है, क्योंकि आप सल्लम को जो कुछ भी मिला है अल्लाह ताला से मिला है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप सल्लम के साथ मोहब्बत हो और अल्लाह ताला के साथ ना हो, और अल्लाह के साथ मोहब्बत हो जिसने भेजा है उसके साथ ना हो, मतलब जो मतलब आप सल्लम को भेजा है اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عین مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، عین مطلوب ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا. ہاں طبعی اور عقلی والا فرق ہو سکتا ہے. تو اس کو ہمارے شیخ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی بعض کی نسبت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو نبی کی محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا محبت نصیب ہوتا ہے، اور بعض کو اللہ کی محبت کی وجہ سے نبی کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو یہ رنگ کا فرق ہے، مطلب کسی کا کیا رنگ کسی کا کیا رنگ. آثار توازو حال، عرض ہے کہ عرضہ ایک برس سے میری ایسا حالت ہو جائے کرتی کہ نماز بعد نماز عشاء کے گا بگا یا نماز میں اللہ پاک کی قدرت و جلال و ہیبت و شان و صفت و صنعت و مالک الملک و مراقبہ میں تصور کرتا ہوں اور اپنے آپ کو عقیر بندہ ناچیز خیال کرتا ہوں. اس وقت میرے جسم کے بال اور روئیں کانپ اٹھتے ہیں اور کئی بار جسم میں کانپنے کی پریر سے ہوتی ہے. اس وقت اللہ پاک کا حاضر ناظر دل میں تصور پیدا ہوتا ہے، جسم اور قلب کے اوپر بار پڑتا ہے، یعنی ہاتھ سے کوئی لے کر ملتا ہے، حتیٰ کہ درد پیدا ہو جائے، دم رک جاتی ہے، سارے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں اور بدن از بے حد اور بے حس اور بے حرکت ہو جایا کرتے ہیں، اور بے شوشی کا عالم پیدا ہو کر یہاں تک کہ بعض اوقات مسجد کے مکان تک نہیں جا سکتا. ایسا خوف معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں گر نہ جاؤں. بعض اوقات پون گھنٹہ ایک گھنٹہ ایسی حالت رہتی ہے، اور بعض اوقات تمام شب جسم میں خماری باقی رہتی ہے اور صبح تک جسم باہر رہتا ہے. اس وجہ سے آزاد فکر ہے کہیں برخلاف شرع یا شیطانی شرارت نفس کی اندر سے ریت کر گئی ہو تو گناہ مبتلا ہوں. امید کرتا ہوں کہ حضرت اپنے عنایت و کرم سے مجھے اس کیفیت سے محروم نہ رکھیں گے. بعض اوقات راستے چلنے میں اور بیٹھتے ہوئے یہ قصور ہو جائے کرتا کہ نگاہ جہاں تک جاتی ہے اور جو کچھ نگاہ سے دکھائی دیتے ہیں میں اس کے اور میرے درمیان اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ کا نام زبان پر جاری ہو جائے کرتے. امید ہے کہ حضور غلطی کو معاف فرما کے اصلاح فرما دیں گے. فقط تحقیق، اصل حالت محمود ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، مگر میرے نزدیک کسی قدر مزاج بھی معتدال طبیعی سے خارج ہے. کسی طبیب ماہر سے مشورہ و علاج ضروری ہے. یہ ہے مطلب دار حکیم حاذق کا فیصلہ. مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سینسیٹیویٹی کا فرق. مطلب بعض لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، نتیجتاً ایک حالت محمودہ بھی اگر اس پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ بھی اعتدال سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کو صحت کو نقصان ہو سکتا ہے. مطلب جو ہے نا وہ صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. تو اصلاح بعض دفعہ میڈیکل اصلاح ہوتی ہے، مطلب ایک اس کی طبعی مثال کے طور پر اس کے دل کو تقویت پہنچائی جائے، اعصاب کو تقویت پہنچائی جائے تاکہ وہ اس کو برداشت کر سکے. کیونکہ بعض بڑے اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ان سے بھی اونچے حالات ہوتے ہیں، ان کا پچھل پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں. ہاں جی ایک بزرگ تھے، مجھے نہیں معلوم اس کا نام کیا تھا، اس وقت یاد نہیں ہے، فرما منصور بچہ بھوت، منصور تو بچہ تھا کہ ایک ہی مطلب جو ہے نا چلو میں جو ہے نا وہ مدہوش ہو گیا. یہاں تو لوگ دریا کے دریا پی جاتے، ڈکار بھی نہیں لیتے. تو مقصد یہ کہ بعض لوگ اتنے زبردست مطلب جو ہے نا یعنی مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مطلب وہ جو ہے نا وہ برداشت ہوتی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، کسی نے کوئی شعر پڑھا تو اس سے سب لوگ وجد آ گیا، حضرت بالکل اپنی جگہ پہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. کسی نے کہا حضرت آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، میں میرے جسم کے کسی حصے کو ٹچ کرو، ٹچ کیا وہاں سے خون آ گیا. فرمایا سب کچھ ہو لیکن اندر ہی اندر ہو، سب کچھ ہو لیکن اندر ہی اندر ہو. تو اس وجہ سے حضرت تعالیٰ وہ سب کہا، خود اپنا یہ حال تھا. ہاں جی تو مطلب یہ ہے کہ جو حضرات مطلب یہ ہے کہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں تو ان کو پھر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی، اور کمزور اعصاب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کسی حالت محمودہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. مطلب وہ جیسے مثال کو کسی پر رونے کی کیفیت آ جائے تو اتنا روئیں کہ پسلے ٹوٹنے لگیں. ہاں جی اور دوسرا آدمی اس کو پھر ایسا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے یعنی اس کی اپنی جو حالت ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر وہ وارد اثر کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, مثلا تنکا ہے نا, تنکا وہ تھوڑے سے پانی میں بھی بہہ جاتا ہے اور جو آبشار ہوتا ہے اس کے سامنے ہاتھی بھی نہیں ڈر سکتا. ہاں جی, اب ہاتھی بھی بہہ جاتا ہے اور تنکا بھی بہہ, تو کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں. مطلب وہ ہاتھی کے لیے وارد بہت زیادہ ہے اور تنکا کے لیے, تنکے میں اپنی وہ نہیں ہے, مطلب جان نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ معمولی وارد سے بھی وہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بعض لوگ بات بات پر چیخنا شروع کر لیتے ہیں, نعرے لگانے شروع کر لیتے ہیں. تو انہیں کو بزرگ ہو گئے, بھائی کمزور ہے, کمزور ہے. بعض لوگ ان سے بہت اونچے حالات والے ہوں گے, ان کو کچھ بھی مطلب جانے نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, وہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں, وہ ابو البقا حضرت اس کو کہتے تھے, کیونکہ روتے تھے, مسلسل روتے بہت زیادہ. اور یہ اپنے, ہم نے ان کو دیکھا ہے الحمدللہ کہ حرم شریف میں نماز ہوتی تھی تو جس وقت یہ اتحیات میں بیٹھے ہوتے تھے قاعدے کی صورت میں, تو یہ بالکل یہ جو ان کا سینہ تھا وہ اس طرح کڑ 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 جیسے مطلب کوئی ہنڈی مطلب جو ہے نا وہ اندر مطلب ابل رہی ہو, اور جیسے سلام پیر تو زور سے مطلب روتے. ہاں جی, تو پھر بعد میں ٹھیک ہو جاتے. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے جب ان کو دیکھا, انہوں نے کہا پہلے اپنے آپ کو حکیم کو دکھا دو, کیا حالت ہے. تو حکیم کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا بالکل ان کا سارا اعصاب بھی ٹھیک ہے, دل بھی مضبوط ہے, کچھ مسئلہ نہیں ہے. پھر فرمایا یہ وارد مضبوط ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ وارد ان کا زیادہ ہے, اس کو مطلب جو ہے نا وہ اس, تو اس وجہ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو کام بزرگ کر سے ہوتا ہے وہ اگر ان سے کمزوری کی وجہ سے ہونے لگے تو سمجھ لیتے کہ ہم بھی اس طرح ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ہر ایک کی اپنی اپنی حالت ہے. حال موت کی تمنا ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جب یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور عذاب کا خیال آتا ہے, اس وقت خدا تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پیش نظروں سے ایسا خوف کا غلبہ ہوتا ہے کہ اپنی ہستی نیستی کی کچھ خبر نہیں رہتی, اور اپنے اعمال و گناہوں کا موازنہ کر کے بے حد شرمندہ اور خوفناک ہوتا ہوں, اور پستی کا غلبہ ہے کہ اگر اختیار تو خود زمین میں دھنس جاؤں, اور دعویٰ کا نام تک بھی نہیں ہوتا. تنہائی کے وقت اکثر خاتمہ کا خیال کر کے گریہ طاری ہو جاتا ہے, اور اکثر چیزوں کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی قدرت کا تصور اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بعض اوقات بمشکل گریہ ضبط ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا ضبط کی ضرورت نہیں, مطلب یہ اس میں ضبط کی ضرورت نہیں. حال نوشتے تقدیر کا خیال کر کے دل قابو میں نہیں رہتا, نہ معلوم اللہ تعالیٰ میں کس گروہ میں شامل کیا ہے, چونکہ دار و مدار خاتمہ پر ہے اور یہ نامعلوم ہے. اس خیال سے بہت ہی گریہ زاری تاری ہو جاتی ہے اور دل بے چین مضطرب ہو جاتا ہے. اس وقت یہ زبان پر ہوتا ہے مرا اے کاش کے مادن میزاد دیگر میزاد بس شیرم نمیداد. بس پھر باس تعالیٰ رحم الہی پر اعتماد کر کے دل کو تسلی ہوتی ہے, اور اپنے نزدیک ایسے کوئی اعمال نہیں کہ شان الوہیت کے قابل ہوں, بلکہ ہمیشہ خطرے کو خدا ناستہ ان اعمال کے بدولت مواخذہ نہ ہو تو غنیمت ہے, اور مواخذہ نہ کرنا اس کی عنایت سے اپنے برائی نالی پر رونا آتا ہے. خدا اللہ شانوں کی سعید اور شقی بنانے پر نہ بالکل ناگواری نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے علم کسی چیز کے اہلیت کے خلاف تو ممتنع اور محال ہے, تاکہ مر باوجود ان کے اس کے ان سے سعادت کا سوال کرنا چاہیے کہ معمول بھی ہی ہے, اور دعا کر کے امید قبول رکھنا چاہیے, اور سب کو اس کی علامت سمجھنی چاہیے کہ ان کا علم انشاءاللہ تعالی ہمارے سعادت کے ساتھ متعلق ہوا ہے. یعنی حسن ظن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان, یہ مطلب ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک کے ساتھ نیک گمان جو ہے نا, اچھا گمان, یہ بہت ساری چیزوں کا مطلب علاج ہے, بہت سارے مسائل کا علاج ہے. حال اکثر خیال دل میں رہا کرتے کہ مجھ سے تمام دنیا والے اچھے, حتیٰ کہ ہندوؤں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہزار درجے مجھ سے اچھے, کچھ کام تو دنیا ہی کا صحیح کر لیتے ہیں اور میں تو کسی کام کا نہیں رہا. خیال بعض مطلب ہو جائے خودکشی کر لوں, مگر حرمت کا خیال آ جاتا ہے, کہاں تک عرض کروں, نظر توجہ فرما دے, ورنہ خوف میرے خراب ہو جانے کا ہے. گو برا ہوں یا بلا جیسا ہوں میں, سنگ تیرے در کا کہلاتا ہوں میں, سگ تیرے در کا میں کہلاتا ہوں. تحقیق, یہ حالت ازبس رفیع ہے, یہ کمال شکستگی ہے جس کا ثمرات اسبس رفیع ہے، جس کی طرف حدیث من تواضع اللہ رفع اللہ میں اشارہ واقع ہے. حریفین نے تصریف فرمائی، ہر مومن مومن نہ باشد تاں کہ خود را اس کافر فرنگ بدتر نہ بندارد. اس وقت مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ جانے، یعنی حالاً نہ کہ اعتقاداً. ایسا شخص انشاءاللہ تعالی گمراہ نہیں ہوتا اصل ضلالت کے عجب سے، مگر اس حالت کی طرف چندہ التفات نہ کیجیے، اصل ضلالت کی عجب ہے. اچھا، کام میں لگ رہی کہ التفات مضر ہے، کہ اس سے بھی کبھی آس اور کبھی قبر تواضع پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حالت تو بہت اچھی ہے کہ واقعی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، لیکن اس کی طرف نظر کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اب یہ بزرگوں نے فرمایا ہے نا کہ بہت اچھی حالت ہے، اور میں بھی اگر اس طرح محسوس کروں اور پھر کہوں دیکھو نا بزرگوں کا یہ حال تھا تو میرے بھی ہے، تو اس کا مطلب میں بھی بزرگ ہوں، تو پھر بزرگی کہاں رہی؟ پھر تو سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی مطلب مسئلہ ہو سکتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اصل جو اللہ کو پسند ہے کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے وہ نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہم سے ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو. واخر دعوانا الحمد رب العالمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو 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 لا الہ الا ہو
لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا كريم ہر دینی کام کے اختتام پہ جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ پاک کیا قبول ہوتی ہیں اس کی قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے الحمدللہ ہمارے ہاں جو دعا بھی ہوتی ہے وہ بھی مسنون دعائیں اور جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے جس سے مقبولیت کا امکان قبولیت کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے بے شک ان دعاؤں کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھر سے دعائیں نکلی ہے اللہ پاک کے یعنی مقبول اللہ پاک نے جن کی دعائیں قبول فرمائی ہیں قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے تو وہ دعائیں لہٰذا اس نسبت سے ہم اگر اس میں شریک ہوں اور آمین کہتے رہیں تو یہ بہت نعمت اور سعادت کی بات ہے۔ نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علام علمت من نجات المقبول من قربات عند اللہ وصلاة الرسول وصلی علی مختلف الدبور والقبول وان شعبت الفروع من الرسول ثم نسلک بما سنقول ومن السؤال منک القبول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا انت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي جلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اني مسني ضر وانت ارحم الراحمين ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجنة للمتقين اماما ربي اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنه والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي ومولاها انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعاد اللهم اهدني وسددني اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصل لي ديني الذي عصمه امري واصل لي دنيا التي فيها معاشي واصل لي اخرة التي فيها معادي واجعل حياه زياده في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماسم
ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والإيلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاك والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزلاء الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وتقبل هذه الدعوات فيك محمد الشرف علي وعبد واسي ومحمد مصطفى محمد علي ومحمد الشفيع وعبد الماجد ومولانا محمد الشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال مدني وسيد الإشاء وسيد السمك وسيد تنزيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفيها كأبائهم وماتهم وجل المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ ہماری سستیوں کو کوتاہیوں کو اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ ہمیں سستی ہماری سستیوں کو چستیوں سے مبدل فرما دے ہمارے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما ہمارے مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما یا العالمین جو بیماری ہیں ان کو شفا سے مبدل فرما یا العالمین ہماری غلطیوں کو یا اللہ صحیح کاموں سے بدل فرما دے دے اور یا العالمین ہمارے ہر کام کو یا العالمین جس کو تو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ اس کے مطابق کر دے یا العالمین ہمارے تمام غلطیوں کو یا اللہ درست فرما دے ہمارے یا اللہ دل کی مکمل اصلاح فرما دے ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے نفس مطمئن عطا فرما دے عقل فہیم عطا فرما دے اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے ہمیں مستجاب الدعوات بنا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توقع رکھتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما دے یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے عمل نامہ دایا ہاتھ سے نصیب فرما دے حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے موت کی سختی سے عذاب قبر سے پولیس رات کے مشکلات سے جہنم کے آگردوں میں سرش رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما جو ہمارے قابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما ان کی فیض و برکات سے مکمل و وافر عطا فرما اور جو ہمارے قابر ابھی حیات ہیں ان سے زیادہ استفادے کے توفیق عطا فرما ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا دے اس مقصد کے لیے قبول فرما دے اور جو یا اللہ اس کو توڑنا چاہتے یا اس کو اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتے اولوں کو ہدایت عطا فرما دے اگر ہدایت ان کے نصیب میں نے تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے اور یا اللہ وہاں کے جتنے بھی حالات ان کو صحیح فرما دے یا العالمین جو مفسدین ہیں وہاں سے اللہ ان کو ہٹا دے یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو یا اللہ ہماری زندگیوں میں لیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے قلب و ذہن کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ العالمین ہمارے قلب و نفس کو یا اللہ العالمین صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم سے شیطان کو یا اللہ العالمین دور فرما دے اور شیطان کی وسوسوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جائے سر پہ ناراض ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون.